أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم، آمین یا رب العالمین. اخلاص فی العمل کے باب میں آخری حدیث مبارکہ جو امام نووی رحمہ اللہ نے نقل فرمائی ہے، اور امام بخاری رحمہ اللہ نے اسے حدیث الغار کے عنوان سے نقل فرمایا، اس میں تین افراد کا واقعہ بیان ہو رہا ہے کہ جب وہ کسی ضرورت سے، اور بعض روایات میں آتا ہے کہ اپنے گھر والوں کے لیے اناج وغیرہ کی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے گھر سے نکلے تھے، تو رستے میں ان کو شدید بارش کا سامنا ہوا، جس کی وجہ سے انہوں نے ایک غار میں پناہ لی. غار میں داخل ہوئے تو پہاڑ کے اوپر سے ایک پتھر لڑکتا ہوا آیا، اور اس نے غار کا منہ بند کر دیا اس طرح سے کہ یہ اس سے باہر نہ نکل سکے اپنی پوری کوشش کے باوجود. پھر یہ کہ بارش چونکہ شدید تھی، تو دیگر روایات میں ہم نے دیکھا تھا کہ الفاظ آئے تھے کہ پیچھے جو بھی نشانات قدم تھے وہ مٹ گئے، اور کوئی شخص بھی ان کے یعنی ہونے کی جگہ کو پہچان نہیں سکتا تھا کہ یہ اس وقت کہاں موجود ہیں. پھر انہوں نے طے کیا کہ اب اللہ تبارک و تعالی کو پکارا جائے پورے اخلاص کے ساتھ، ان اعمال کے واسطے سے خاص طور پر کہ جو کبھی ہم نے اخلاص کے ساتھ صرف اللہ تبارک و تعالی کی رضا کے لیے کیے ہوں. پہلے شخص کا واقعہ ہم نے پڑھا کہ اس نے اپنے ایک نیک عمل کو یاد کیا کہ جب اپنے بوڑھے والدین کے لیے وہ حسب معمول دودھ لے کر حاضر ہوا تو وہ سو چکے تھے، تو وہ انتظار کرتا رہا ان کے بیدار ہونے کا یہاں تک کہ فجر کا وقت طلوع ہو گیا، اور حسب عادت اس نے اپنے والدین سے پہلے اپنے بچوں کو، اپنے گھر والوں کو دودھ نہیں دیا، بلکہ پہلے والدین ہی کو پلایا پھر ان کو پلایا. اب اس نے عرض کیا تھا کہ اے اللہ، اگر میں نے یہ تیری رضا چاہنے کے لیے کیا ہے تو پھر ہم سے اس مصیبت کو دور کر دے. تو تھوڑا بہت وہ پتھر سرک گیا، لیکن ابھی اتنی جگہ نہیں بنی کہ جن سے وہ باہر نکل سکتے. دوسرے شخص کا واقعہ ہم نے پچھلی مرتبہ پڑھا تھا کہ اسے اپنی ایک چچا زاد بہن سے محبت تھی، اور وہ اس سے اپنی نفسانی خواہش پوری کرنا چاہتا تھا لیکن وہ منع کرتی تھی. پھر یہ کہ قحط کے سالوں میں سے ایک سال اس پر پڑا، ایک سال وہ قحط میں مبتلا رہی، تو اس وقت 100 دینار کا اس نے اس سے مطالبہ کیا کہ میری ضرورت پوری کرنے کے لیے مجھے دے دو. اس نے یہ شرط لگائی کہ جب تک تم مجھے اپنے آپ کو میرے حوالے نہیں کرو گی میں کوئی مدد تمہاری نہیں کروں گا، اور جب وہ آمادہ ہو گئی بالآخر تو 120 دینار اس نے اس کو دیے. لیکن جب یہ اپنی خواہش پوری کرنے کے قریب تھا تو اس وقت اس نے اللہ کا ڈر اور خوف اس کو یاد دلایا، اور ہم نے پچھلی مرتبہ پڑھا تھا کہ اسی وقت یہ اس سے دور ہٹ گیا، حالانکہ اس شخص نے کہا کہ وہ مجھے سب سے زیادہ محبوب تھی، اور دوسری بات جو کچھ میں نے اس کو دیا تھا 120 دینار وہ بھی میں نے رقم اسی کو دی، اس سے کچھ بھی واپس نہ لیا. اور پھر اس نے بھی اللہ تبارک و تعالی کو پکارا کہ اگر میں نے یہ کام آپ کی رضا کے لیے کیا ہے تو پھر ہم سے اس مصیبت کو دور کر دیجئے. پہلا واقعہ وہ ہے جس میں والدین کے ساتھ نیکی کا بیان آیا. دوسرا واقعہ وہ ہے جس میں اپنی عفت کی حفاظت اور دوسروں کے ساتھ حسن سلوک، اس معنی میں کہ ان پر صدقہ و خیرات کیا جائے، اس کا بیان ہے. اب جو تیسرا واقعہ آ رہا ہے یہ آخری واقعہ ہے، اور اس میں امانت داری اور امانت کی حفاظت کرنا اور وقت آنے پر پورا پورا اس کو ادا کر دینا، اس بات کا ذکر آئے گا. وقال الثالث، اور پھر تیسرے نے کہا، اللہم استأجرت اجراء، اللہ میں لوگوں کو اجرت پر اپنے پاس کام کے لیے رکھا کرتا تھا، وہ آتوئی تو ہم اجرہم، اور میں انہیں ان کا اجر، ان کی مزدوری، ان کی اجرت وہ دے دیا کرتا تھا، غیر رجل واحد، سوائے ایک آدمی کے، ترک الذی لہ، اس نے اسے چھوڑ دیا جو اس کے لیے تھا، وذہب اور چلا گیا، فَثَمَّرْتُ أَجْرَهُ حَتَّى كَثُرَتْ مِنْهُ الْأَمْوَالُ، تو میں نے اس کی جو مزدوری تھی اس کو زراعت وغیرہ میں کاروبار میں لگایا یہاں تک کہ اس سے بہت سے مال ہو گئے، مال کی بڑی کثرت ہو گئی اس کو بزنس میں لگانے کی وجہ سے اور اس کے بڑھنے کی وجہ سے۔ دیگر روایات میں الفاظ آتے ہیں کہ اس نے کچھ گائیں وغیرہ خرید لیں، پھر ان کی دیکھ بھال کے لیے کچھ چرواہے بھی خرید لیے غلاموں کے طور پر، اور پھر اس کا یہ جو مال تھا یہ بڑھتا رہا۔ مزدوری اس کی کیا تھی؟ دیگر روایات میں آتا ہے کہ اس کی مزدوری یہ تھی کہ اس نے چاول کے، یعنی ایک خاص پیمانہ تھا اس کے عوض مزدوری کی تھی، چاول اس کو دینے لگا لیکن وہ غصے میں ناراض ہو کر چلا گیا۔ فجاءنی بعد حین، تو پھر ایک زمانے کے بعد وہ میرے پاس آیا۔ کتنے عرصے کے بعد آیا؟ ایک روایت میں الفاظ آتے ہیں مسند احمد میں، حضرت نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالی عنہما سے جو روایت لائے ہیں امام احمد بن حنبل، اس میں یہ الفاظ آتے ہیں کہ فمر بعد حین، کہ وہ میرے پاس ایک زمانے کے بعد آیا۔ فمر بی بعد حین شیخا ضعیفا لا اعرفه، وہ بوڑھا ہو چکا تھا، کمزور ہو چکا تھا، اور اتنا تبدیل ہو چکا تھا، اتنا بدل چکا تھا اس کی ظاہری جو کیفیت تھی کہ میں اسے پہچان نہیں سکتا تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ کئی سال کے بعد وہ شخص لوٹ کر آیا اور اس سے آ کر کہا، فقال یا عبداللہ، تو اس نے کہا کہ اے اللہ کے بندے، ادی الی اجری، میری جو اجرت ہے وہ مجھے ادا کر دے۔ ضرورت مند تھا اس وقت، تو اسے یاد تھا کہ میں نے اس شخص سے کچھ نہ کچھ اپنے پیسے اجرت لینی ہے۔ فقلت، تو میں نے اسے کہا، کل ما ترا من اجرک من الابلی والبقری والغنمی والرقیق، جو کچھ تم دیکھتے ہو یہاں پر اونٹوں میں سے، گائے میں سے، بھیڑ بکریوں میں سے اور غلاموں میں سے، یعنی اس وقت وہ جس جگہ پر موجود تھا وہاں پر بہت سے اونٹ تھے، بہت سی گائیں تھیں، بہت سی بھیڑ بکریاں تھیں اور بہت سے غلام تھے جو کہ ان کی چرواہے کے طور پر ان کی خدمت کر رہے تھے، تو کہا جو کچھ تم دیکھتے ہو من اجری کا، یہ تمہارے اجر میں سے ہے، یہ تمہارا اجر ہے۔ فقال یا عبداللہ، اس نے کہا کہ اے اللہ کے بندے، لا تستہزئ بی، میرے ساتھ مذاق نہ کرو۔ فقلت لا استہزئ بکا، میں نے کہا کہ میں تمہارے ساتھ مذاق نہیں کر رہا، یہ واقعی تمہارا اجر ہے۔ اس وقت جو مزدوری تھوڑی سی تم نے چھوڑی تھی وہ میں نے کاروبار میں لگا دی تھی، وہ تمہاری امانت تھی میرے پاس، پھر اسی سے کاروبار بڑھتا گیا بڑھتا گیا بڑھتا گیا، اور اب جتنا کچھ یہ جمع ہوا ہے جو اس وقت تم دیکھ رہے ہو یہ سب تمہاری مزدوری کا حصہ ہے۔ تو فاخذہ کلہ، اس نے وہ سب لے لیا، فاستاقہ، اور اسے وہ ہانک کر لے گیا، فلم یترک منہ شیئا، تو اس نے اس میں سے کچھ بھی نہیں چھوڑا۔ اللہم ان کنتو فعلت ذالک ابتغاء وجہک، اے اللہ، اگر میں نے یہ کام آپ کا چہرہ چاہنے کے لیے، یعنی آپ کی رضا چاہنے کے لیے کیا ہے، ففرج عنا ما نحن، تو ہم سے وہ دور کر دیجئے کہ جس میں ہم مبتلا ہو چکے ہیں، یعنی غار کا دروازہ بند ہے اور نکلنے کا راستہ نظر نہیں آتا، تو ہماری دعا قبول فرماتے ہوئے اس راستے کو کھول دیجئے۔ فرمایا فن فرجت الصخرتو، اس پر وہ جو پتھر تھا وہ کھل گیا، فخرجو، تو وہ وہاں سے نکل آئے، یمشون، اور پھر چلتے پھرتے ہوئے اپنے گھروں کی جانب لوٹ گئے۔ یہ تین افراد ہیں جن کا واقعہ اس حدیث مبارکہ میں بیان ہوا۔ ایک بحث محدثین نے یہ کی کہ ان تینوں میں سب سے افضل کون ہے، چنانچہ جو درمیان والا شخص ہے کہ جس نے گناہ سے اپنے آپ کو روکا اور صدقہ و خیرات بھی کیا، اس نے ایک ایسی نیکی کی کہ جس کا نفع بہت زیادہ ہوا اور بہت سی فضیلتیں اس نے اپنے اندر جمع کر لیں۔ پہلا شخص والدین سے نیکی کرنے والا، یقیناً یہ ہمارے دین میں بہت اونچی نیکی ہے۔ پورا قرآن حکیم آپ دیکھیں گے بار بار اس کا ذکر کرتا ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اولاد کے بارے میں آپ کو یہ تلقین نظر نہیں آئے گی، کیونکہ اولاد کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اس کی پرورش کرنا، تعلیم و تربیت کا خیال رکھنا، یہ فطری جذبہ انسان میں ہوتا ہے۔ اولاد کے بارے میں بھی صرف میراث کے بارے میں فرمایا کہ یوصیکم اللہ فی اولادکم، اللہ تمہاری اولادوں کے بارے میں تمہیں وصیت کرتا ہے، اور آگے پھر میراث کا حصہ بتایا ہے۔ ورنہ کہیں پر اولاد کا ذکر نہیں ہے، بلکہ اولاد کا تو ذکر اس انداز میں کہ یہ تو ذریعہ آزمائش ہے. والدین کے بارے میں بار بار ذکر ہے کہ ان کے ساتھ حسن سلوک کرو. اس شخص نے واقعتاً ان کے ساتھ حسن سلوک کیا اور ان کی ضرورت کو ترجیح دی. اسی طرح تیسرا شخص، اس نے امانت داری کا مظاہرہ کیا، حالانکہ انسان مال کے بارے میں بڑا حریص واقع ہوا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، یقیناً انسان مال سے محبت میں تو بہت شدید ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر خطبے میں یہ ارشاد شامل فرماتے تھے کہ لا ایمان لمن لا امانت لہ، اس شخص کا ایمان مکمل نہیں ہے، کامل نہیں ہے کہ جس میں امانت داری کا وصف نہیں ہے. ولا دین لمن لا عہد لہ، اور اس شخص کا دین وہ قابل اعتبار نہیں ہے کہ جس میں وعدے کی پاسداری کا وصف نہیں پایا جاتا ہے. اس نے امانت داری کا بھی مظاہرہ کیا باوجود اس کے کہ انسان کو مال سے محبت ہوتی ہے. وہ آیا تھا، اس کو اتنی ہی اجر، اتنا ہی مزدوری اجرت وہ اس وقت بھی دے سکتا تھا، لیکن اس نے اس وقت جو بھی ایمانداری سے اس کی مزدوری نکالی تھی اور علیحدہ کر کے اس کو کاروبار میں لگایا تھا، تو جو کچھ اس سے منافع ہوتا رہا وہ سارے کا سارا اس نے اس شخص کے حوالے کر دیا. دوسرا شخص جو ہے، اس نے کیا کیا، اس نے سب سے پہلے اپنے آپ کو ایک بہت بڑے گناہ سے روکا جس سے رکنا آسان نہیں ہوتا. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى. جو شخص اپنے رب کے حضور پیش ہونے سے ڈر گیا اور اس ڈر کی وجہ سے اس نے اپنے نفس کو ناجائز خواہشات سے روک لیا، تو جنت ہی یقیناً اس کا ٹھکانہ ہوگی. انسان میں جنسی جذبہ جتنا مضبوط ہے ہم سب سمجھ سکتے ہیں، اور پھر ایسا موقع کہ جب کوئی رکاوٹ نہ رہی، اس موقع پر بھی اللہ کے ڈر اور خوف کی وجہ سے اس کام سے باز آ جانا، اس کام سے رک جانا، یہ اپنی جگہ پر ایک بہت بڑی نیکی ہے. دوسرا کام اس نے یہ کیا کہ اس نے 120 دینار بھی اس پر صدقہ کیے. اس صدقے میں دو فضیلتیں مزید بھی جمع ہوئیں، وہ یہ کہ ایک تو یہ صدقہ کیا گیا قحط کے وقت میں، شدید حالات کے وقت میں. صدقہ عام حالات میں بھی بہت بڑی نیکی ہے، لیکن قحط کے وقت میں کیا جائے تو اور بھی زیادہ بڑی نیکی ہو جاتی ہے، کہ جس سے دوسروں کی ضرورت پوری ہوتی ہے. اور دوسری فضیلت یہ جمع ہوئی کہ اس نے جس پر صدقہ کیا وہ اس کی قریبی رشتہ دار تھی، اس کے چچا کی بیٹی تھی. اپنے اقارب، اپنے رشتہ داروں پر صدقہ کرنے سے صدقے کا اجر بھی ملتا ہے، صلہ رحمی کا اجر بھی وہ ملا کرتا ہے. یہ وہ فضیلتیں ہیں جو کہ اس شخص کے اندر جمع ہوئی اور اس کی نیکی نے زیادہ فائدہ پہنچایا دوسروں کو. تو حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ دوسرا شخص جو ہے یہ ان میں سب سے زیادہ فضیلت کا حامل ہے. اور بعض احادیث میں ترتیب بھی مختلف واقع ہوئی ہے، جس میں اس دوسرے شخص کا تذکرہ سب سے آخر میں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے. یہاں پہ اخلاص فی العمل کا باب مکمل ہو گیا. اخلاص کسے کہتے ہیں؟ اخلاص اسے کہتے ہیں کہ انسان کی نیت، اس کا ارادہ ہر کھوٹ اور ہر ملاوٹ سے پاک ہو جائے، اور بالکل صحیح ارادہ اللہ کی رضا جوئی کا، اللہ کی خوشنودی کا اس کے اندر ہو. یہ اخلاص اس کے عمل کو اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول بھی بناتا ہے اور وزنی بھی بنا دیا کرتا ہے، اور اس اخلاص سے بہت سی برکات اور خوبیاں اور خیر بندے کو حاصل ہوتا ہے. اپنے ہر نیک عمل میں اس کا اہتمام کرنا، اس کی یاد دہانی کرنا، یہ ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.